جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چنل کے ناظرین، پروگرام دار الہتا اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جو شخص میری شوق و محبت سے صبح کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار مجھ پر درود بھیجے، تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کے صبح اور شام کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان مفتی صاحب، مفتی حسن صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے مزاج کرامی؟ ماشاء اللہ، کنڈوں کی فاتحہ کا سلسلہ اور اس طرح سال ثواب کیا جاتا ہے، اس کو ایک خاص کھانے کی تعین یا خاص تاریخ کے حوالے سے کافی لوگ وہ پوچھتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ الگ کسی اور تاریخ میں یا اس کھانے کے علاوہ کسی اور کھانے پر یہ فاتحہ وغیرہ کے اندر کوئی مسئلہ ہے، فاتحہ نہیں ہوتی یا کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کنڈے ہوں یا کوئی اور نیاز ہو 11ویں شریف وغیرہ کی، ہم اہل سنت کے نزدیک یہ ایصال ثواب کے طریقے اور ذریعے ہیں،
ٹھیک ہے،
کہ اس میں ایصال ثواب یہ کیا جاتا ہے۔ اور ایصال ثواب کے حوالے سے دو ٹوک ہمارا موقف یہ ہے کہ ایصال ثواب ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، جو کرے گا اس کے لیے ثواب ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی اس کو نہیں کرتا تو ہم اس کے اوپر کوئی تان و تشنیع نہیں کرتے، اسے برا بھلا نہیں کہتے۔ البتہ اگر وہ اسے ناجائز کہتا ہے، غلط کہتا ہے، تو پھر وہ خطا کار ہے، وہ غلطی کرنے والا ہے، اس کے اوپر پھر غلط بات کہنے کا یہ الزام ہوگا کہ اس نے ایسی بات کہی کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارے نزدیک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، یہ فرض و واجب ہمارے نزدیک نہیں ہے، اور اہل اسلام، اہل ایمان یہ کام ہمیشہ اچھا ہی سمجھ کے، مستحب سمجھ کے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے بہت بڑی تعداد کرتی ہے اہل سنت کی، اور بہت بڑی تعداد نہیں بھی کرتی، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ تاریخ جو ہمارے یہاں مقرر کی جاتی ہے وہ صرف اور صرف آسانی کے لیے مقرر کی جاتی ہے، اور اس لیے تاکہ بکثرت لوگ کسی نیک کام کے اندر جمع ہو جائیں، اور یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کو قبا مسجد جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ دن مخصوص کر کے آپ قبا مسجد جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب کو ہر جمعرات کو واعظ و نصیحت کے لیے اجتماع منعقد کرتے تھے، اور اس میں اپنے جو ساتھی ہوتے تھے، آپ کے جو طلباء اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، ان کو آپ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے۔ تو یوں دن مقرر کر کے نیک کام کرنا یہ کثیر احادیث طیبہ سے ثابت ہے، اور کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہوتا۔ تو ہمارے نزدیک دن کا مقرر کرنا یہ صرف اور صرف آسانی کے لیے اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہے، ورنہ اگر کوئی 15 کی جگہ 16 کو کرتا ہے، 16 کی جگہ 17 کو کرتا ہے، 18 کو کرتا ہے، یہ کسی بھی تاریخ کو کرتا ہے، تو اس کو ایصال ثواب کرنے کا ثواب برحال ملے گا۔
ٹھیک ہے، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ یار گزر گئی، اب جو ہے نا وہ وقت گزر گیا، فاتحہ کرنی تھی نہیں کر پائے، بس وقت، اس طرح کی باتیں، تو ان کو بھی اپنا ذہن اس حوالے سے تبدیل کرنا چاہیے کہ ایصال ثواب ہے، آپ وقت تو اس کا گزرا ہی نہیں ہے، آپ 2 دن بعد بھی کر سکتے ہیں۔
جی، کبھی بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اگر اور گھر میں نماز پڑھ رہی ہوں اور چھوٹے بچے ہوں اس کے، اور نماز کے دوران اتحیات کی صورت میں وہ بیٹھتی ہے سجدے کے لیے، اور بچ جائیں، بچے آگے لیٹ جائیں، تو وہ نماز کا سجدہ کیسے کرے گی یا نماز کو کیسے ادا کرے گی؟ رہنمائی فرمائیں گے، جزاک اللہ خیرا۔
جن گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہاں مسائل تو یہ بہت سے درپیش ہوتے ہیں، اور انہوں نے صرف سجدے کا پوچھا، اور بھی ارکان میں بس اوقات اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟
عام طور پہ تو دیکھیں سجدے کے اندر ہی مشکل پیش آتی ہے کہ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ آگ کے لپٹ جاتے ہیں یا گود کے اندر بیٹھ جاتے ہیں یا سامنے لیٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے۔ تو اس میں حکم یہ ہے کہ آپ سجدے میں جا رہے ہیں اور بچہ سامنے آ گیا ہے تو اس کو عملے قلیل کے ذریعے ہلکے سے ایک طرف آپ ہٹا دیں اور اپنا سجدہ مکمل کر لیں، اس طرح آپ کا سجدہ ہو جائے گا۔ یوں نہیں کہ دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر آپ نے ایک طرف اس کو رکھا پھر اس کے بعد سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ سجدے میں جاتے ہوئے بچہ چھوٹا ہوتا ہے بآسانی اس کو آپ ایک ہاتھ سے سائڈ میں کریں، یہ تھوڑا سا اگر آپ خود کھسک سکتے ہیں تو تھوڑا سا کھسک کے آپ سجدہ ادا کر لیں، تو اس طرح آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اور احتیاط اس میں ہے کہ نماز شروع کرنے سے قبل نماز کا اہتمام کرتے ہوئے اس طرح کے جو معاملات بھی پیش آ سکتے تھے تو اس میں آپ پہلے سے اس کو سامنے رکھیں، پیش نظر رکھیں، اور بچے کو ایسے مقام پہ رکھیں کہ اس کی حفاظت بھی رہے اور آپ کی نماز کے اندر بھی وہ خلل نہ ڈالے، رکاوٹ کسی طرح کی نہ ڈالے۔
ٹھیک ہے، تو ایک آدھ قدم مصلی سے آگے پیچھے بھی ہو جائے یا سائڈ پہ ہو جائیں، یہ
وہی تو ہلکا سا سائڈ پہ ہو جائے جو عملے قلیل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے پھر وہ سجدہ کر لے تو اس کا سجدہ ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، کچھ میسج بھی شامل کرتے ہیں، یہ کہہ رہے کہ ایک تولہ سونا ہے اور 3700 روپے، یہ 3700 روپے یہ رقم رکھی ہے تو زکوٰۃ کتنی دینی ہوگی، اور میرے اوپر 10000 روپے قرض بھی ہے، کیا فرماتے ہیں؟
ایک تولہ سونا ہے،
ایک تولہ سونا 3700 روپے، 10000 قرضہ۔
صحیح ہے، تو اب اصل یہ دیکھنا ہوگا کہ جو 3700 روپے رکھے ہیں آپ کے پاس یہ آپ کی ضرورت کے علاوہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تو یہ آپ کی ضرورت کے علاوہ ہیں، یعنی جو مثال کے طور پر کسی خاتون کا سوال ہے، ان کو خرچ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے گھر کے کاموں کے اندر، تو اب یہ رقم اور سونا جب ملائیں گے آپس میں تو آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے۔ اب جب صاحب نصاب ہو گئے تو 10000 اس میں سے مائنس کریں گے تو بھی ایک تولہ سونا اور اس رقم کی مقدار اتنی بنتی ہے کہ ان کو صاحب نصاب ہی رکھے گی، لہذا ان کو 2.5% زکوٰۃ یہ دینا ہوگی۔ لیکن اگر یہ رقم ان کی ضرورت کے استعمال کی ہے اور ماہانہ خرچے کے اندر ان کو یہ آنی ہے جو ان کے کام ہیں کھانے پینے وغیرہ کے، بل وغیرہ ادا کرنے کے، اس میں یوز ہوگی، تو صرف ایک تولہ سونا ہونے کی صورت میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں بھول کر 3 سجدے کر لیے، کیا کریں؟
سجدے کر لیے 3 تو آخر میں سجدہ سہو کریں گے، نماز ان کی ہو جائے گی،
نماز ہو جائے گی۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ 3 سجدے کر لیے تو اب اگلی رکعت کے لیے یہ ان کا سجدہ کو کفایت کر جائے گا، تو اب کوئی حل نہیں، غلطی سے 3 سجدے ہو گئے تو آخر کے اندر آپ نے سجدہ سہو کر لینا ہے، اس سے نماز آپ کی ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے جی، مزید کون؟
محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر اس سال ثواب کہیں سے ہمیں ملتا ہے کسی مدرسے سے، کچھ لوگ قاری صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ اتنے پارے یا اتنے قرآن پاک اس کا ثواب آپ کے مل کیا، اب یہ ثواب ہم نے کسی فاتحہ پر کسی کو اسال کر دیا، اب کوئی اور شخص ہم سے بعض اوقات اسال ثواب مانگتا ہے، تو کیا یہی اسال ثواب جو ہمیں کہیں سے آیا تھا اور آلریڈی ہم کسی کو دے چکے ہیں تو کیا یہ کسی اور کو دوبارہ دے سکتے ہیں، اور یا اپنا قرآن پڑھا ہوا ہے یا اپنے پاس کچھ ایسے وظائف ہیں جو پڑے ہوئے ہیں تو کیا ان کو ہم بار بار ایصال کر سکتے ہیں؟
طریقہ کار ہے جو اسلاف سے چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی چیز کو پڑھ کر بار بار اس کا ایصال ثواب کرتے رہیں۔ ہاں جو نیکیاں ہوتی ہیں کہ میرے پاس جس قدر نیکیاں ہیں وہ میں نے ایصال ثواب کی، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے نیکی کی، ایک دن اس نے ایصال ثواب کر دیا کہ میری ساری نیکیوں کا ثواب جو قبول ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جناب سے عطا فرمائے، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہ ساری کی ساری نیکیوں کا ثواب پیش کرتا ہے، تو یوں تو ایک طریقہ کار بزرگوں کا چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن ایک ہی نیکی کو بار 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 بار، یعنی ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا سب کو وہی اسال ثواب کرتے جائیں، اس کا کوئی طریقہ کار چلتا ہوا نہیں آ رہا۔ ہاں ایک وقت میں جتنوں کو چاہیں وہ اسال ثواب کر سکتے ہیں، تو بہتر طریقہ کار یہی ہے، اگرچہ کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ پڑھا ہوا بھی بار بار کر سکتے ہیں اور بعض منع کرتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد جتنی نیکیاں ہوں ان کا ثواب ایک ساتھ ہی جس کو اسال کرنا ہے وہ کر دیں۔
ٹھیک ہے، اور یہ جو اختلاف ہے وہ بھی اس صورت میں ہے کہ
اپنا پڑھا ہوا ہے،
اب وہ کسی کو دوسری بار بھی اس نے دیا
جی،
تو یہ نہیں کہ کسی کی طرف سے میسج آیا وہ میسج ہی 10 کو فارورڈ کر دیا، جس نے مانگا اسال ثواب اسی کو وہ میسج کر دیا،
طریقہ کار ہی نہیں ہے، ورنہ تو پھر ایک قرآن پڑھ کے کو تسبیح لے کے بیٹھ جائے قبر کے اوپر کہ وہ جو اسال کیا تھا وہ میں کرتا جاتا ہوں
کرتے جاتا ہوں تسبیح پڑھ لے گا،
تو اس طرح جو ہے نا وہ مذاق بن جائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ اسلاف کا طریقہ کار بھی نہیں ہے. اگرچہ کہ ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، یوں غلط نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناجائز ہو یا یوں ہو، لیکن جو طریقہ ہے نہیں اس کو اپنائے نہ تو ہی بہتر ہے.
ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پڑھا ہے یا جتنا بھی پڑھ کے آپ اصال ثواب کر رہے ہیں تو وہ آپ چاہے لاکھوں لاکھ لوگوں کو اصال ثواب کریں، سب کو پورا پورا ثواب پہنچے گا، اور ثواب اصال کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ارشاد فرمایا، قبرستان میں کوئی قریب جاتا ہے یا قبرستان جاتا ہے تو وہاں جا کر 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اہل قبور کو اصال ثواب کرتا ہے، تو جتنی قبریں ہیں وہ ان تمام مرحومین کو ثواب تو پہنچے گا، لیکن ان کی تعداد کے برابر ثواب اس پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو اصال ثواب میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، جتنا بھی ہو سکے آپ وہ کرتے جائیں. حسان صاحب، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آدمی یوں نیکیاں اصال کر دیتا ہے کہ کوئی مانگتا ہے بھائی میرے پاس جو نیکیاں میں آپ کو دیتا ہوں، میری جتنی بھی نیکیاں ہیں تو میں آپ کو اصال کرتا ہوں، اب چاہے یہ کل بھی ایک کو دی، دو دن بعد بھی ایک کو دی، اس میں کوئی حرج
نہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں نا.
ٹھیک ہے،
ایسا کر سکتے ہیں. امیر سنت بھی ہمیشہ مدنی مذاکروں میں اسی طرح کرتے ہیں کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بندہ کوئی نہ کوئی جو اصال ثواب کرنے کے عادی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ نیکیاں تو ویسے ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں.
جی بالکل.
تو یوں اگر کوئی اصال ثواب کرتا ہے کہ میری جتنی نیکیاں ہیں میں اس کا ثواب فلاں فلاں کو پیش کرتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے، سورہ اخلاص پڑھ کر جو اصال ثواب کیا جاتا ہے، اب یہ سورہ اخلاص بتانی چاہیے یا قرآن کی تعداد بتانی چاہیے؟ یعنی ہم کچھ یہ بھی سمجھے 3 مرتبہ پڑھا ایک قرآن کا ثواب، اب اسی کو 100 دفعہ پڑھ لیا اور یوں 33 قرآن یہ کہہ دیا، یہ غلط جھوٹ نہیں ہو جائے گا؟
بالکل غلط ہے، بالکل غلط بات ہے کہ 33 قرآن کا ثواب آپ کو پیش کرتا ہوں تو سامنے والا لازمی طور پہ یہ سمجھے گا کہ
قرآن پاک
33 مرتبہ پڑھے. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد آپ کا ثواب پہنچانا ہے یا اپنی برتری دکھانی ہے کہ میں اتنے قرآن پاک پڑھتا ہوں؟ تو یہ تو طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. جو پڑھا ہے اسی کو آپ پیش کریں، اور اس کو بتانے کی بھی جہاں ضرورت ہو وہاں ٹھیک ہے. بعض لوگ طلب کرتے ہیں کہ بھائی آپ جو پڑھا ہے وہ لکھا ہوا ہمیں دے دیں، اور ورنہ آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ بھائی آپ کو میں اصال ثواب کرتا ہوں، یا اس کو بتانے کی بھی حاجت نہیں ہے. آپ ویسے ہی اس کو اصال ثواب کر دیں گے تو اس کو ثواب پہنچ جائے گا.
بہرحال دونوں طرف سے اصلاح کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت ہے، دینے والوں کو بھی اور اصال ثواب لینے والوں کی. بعض اوقات سن بھائی یہ معاملات وہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو سامنے والے ہیں وہ بھی اس بات پہ راضی نہیں ہوں گے کہ آپ نے ان کو کہہ دیا میری نیکیاں اصال کر دیں، یعنی کہ کتنی بڑی بات ہے.
جی،
لیکن وہ کہیں گے جب تک کوئی اچھا خاصا فگر نہیں لکھا ہوا ہوگا تو اس وقت تک وہ بھی ایک طرح کے اس سے راضی نہیں ہو رہے تھے اور پھر تقاضا کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹاپک یہ بڑا طویل ہے، اور بالخصوص میں کہوں کہ مدارس کے اعتبار سے قاری صاحبان یا جن کا بھی مدرسے سے تعلق ہے اور جن سے لوگ اس طرح کے اصال ثواب لیتے دیتے رہتے ہیں، ان کو یہ مسائل بہرحال ضرور سیکھنے چاہیے، ورنہ کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ وہ جھوٹ کے اندر، وہ دھوکے کے اندر وہ مبتلا ہو سکتے ہیں. مزید کال.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر میری بیگم کے پاس 3.25 تولے زیور ہے، میری والدہ کے پاس تقریباً 1.25 تولہ زیور ہے، اور میرے پاس تقریباً کوئی 5-6 لاکھ روپیہ ملکیت، اسی طرح والدہ کی ملکیت ہے، بیگم کی ملکیت ہے، میرے پاس جو ہے میری ملکیت ہے، میں نے کوئی 10-15 سال سے یہ زکوٰۃ نہیں دی، اس کا مجھے علم نہیں تھا، تو کیا ان پہ زکوٰۃ لاگو ہوگی؟
جی، 10-15 سال سے انہوں نے جو بیان بھی کیا ہے اور لاکھوں روپے بھی بیان کیے ہیں کہ اتنے ان کے پاس، جو ان کے پاس ہے الگ سے، بیگم کا علیحدہ ہے، والدہ کا علیحدہ ہے، اور ان کے پاس الگ 5-6 لاکھ روپے.
دیکھیں، یہ جو آپ نے اپنی والدہ کا سونے کی مقدار بیان کی اور اہلیہ کی سونے کی مقدار بیان کی، اس پر تو صرف اگر ان کے پاس سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، اس کے علاوہ ان کے پاس چاندی ہے یا بیچنے کا سامان ہے یا ضرورت کے علاوہ رقم ہے تو پھر ان کو ملایا جائے گا، اور ملانے کے بعد اس کے اوپر دیکھا جائے گا کہ وہ چاندی کے نصاب تک پہنچتے ہیں یا نہیں. اور جو آپ نے بتائی ہے مقدار 3 تولہ سونا، اس میں یہ پہنچ جائے گی. لیکن اگر صرف اور صرف سونا ہے تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. بیچنے کا سامان یا پیسے ہے تو ملا کر پھر دیکھا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. اور اگر آپ کے پاس جسے 4-5 لاکھ روپیہ اگر موجود ہے، اگر یہ انہوں نے کہا ہے 4-5 لاکھ کا، اور اتنے سالوں کی زکوٰۃ آپ نے نہیں دی، اور یہ رقم آپ کے پاس ظاہر کی ضرورت سے زائد تھی جبھی آپ کے پاس اتنے عرصے سے رکھی ہوئی ہے، تو آپ گناہگار بھی ہیں، توبہ بھی کرنا ہوگی، اور آپ کو ہر سال کی زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہوگی.
ٹھیک ہے، ہر سال کی زکوٰۃ بھی.
اب اس پہ پھر صورتیں الگ بنتی ہیں کہ کتنی کتنی بنے گی. ویسے تو 2.5% بنتی ہے، اور عافیت اسی کے اندر ہے کہ آپ ہر سال کی جتنی رقم آپ کے پاس ہے اس کا 2.5% آپ نکال دیں، ورنہ اگر آپ ڈیٹیل میں اور جانا چاہتے ہیں تو پھر دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کر لیں، وہاں پر پھر آپ کو بذریعہ فون آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا دیا جائے گا کہ کتنی رقم آپ کی ٹوٹلی زکوٰۃ کی بنے گی۔ لیکن جتنے سال کی ہے ہر سال کی زکوٰۃ آپ کو ادا بھی کرنی ہے اور توبہ بھی کرنی ہے۔
کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں، رحیم یار خان سے یہ محمد نواز ہیں، کہتے ہیں راستے میں 5 کلو گھی کا ڈبہ ملا ہے، مالک کا پتہ ہی نہیں چل رہا تو کیا کریں۔
اگر آپ نے اس کو اٹھاتے وقت مالک کو پہنچانے کی نیت سے اٹھایا تھا تو آپ کو چند چیزوں کا اختیار ہے۔ اس میں سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مالک کو تلاش کریں اور تلاش کرنے کے بعد اس تک پہنچائیں، لیکن اگر مالک نہیں ملتا یا بالفرض آپ کا ارادہ نہیں اس تک پہنچانے کا، بلکہ آپ نے اس وقت اٹھا لیا تھا اس نیت سے کہ مالک تک پہنچائیں گے لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ وہیں رکھ کر آئیں، تو آپ کو اختیار تو ہے وہاں رکھنے کا، لیکن اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ کوئی دوسرا اٹھا جائے گا تو بہتر ہے کہ پھر آپ مالک ہی کو تلاش کریں۔ مالک نہیں ملتا کسی بھی صورت، اور اب لگتا یہ ہے کہ وہ اس سے مایوس ہو چکا ہوگا، اب ڈھونڈتا نہیں ہوگا، تو پھر اس صورت میں اس بات کا اختیار ہے کہ آپ کسی شرعی فقیر کو دے دیں جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، یا آپ جیسے مدارس ہوتے ہیں اہل سنت کے، وہاں پر یہ کام میں آ سکتا ہے تو وہاں پر آپ اسے دے دیں تاکہ اس کو یوز کیا جا سکے۔ اور اگر آپ نے اس نیت سے اٹھایا ہے کہ نعوذ باللہ اس کو اپنے استعمال کے اندر لے کر آئیں گے تو آپ گنہگار بھی ہیں، توبہ بھی کرنا ہوگی، اور اب آپ پر لازم ہوگا کہ مالک کو تلاش کریں۔ اگر مالک کسی صورت نہیں ملتا، اتنا وقت گزر چکا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ نہیں ڈھونڈتا ہوگا، مایوس ہو چکا ہوگا اس سے، تو پھر آپ اس کو کسی ایسے شخص کو دیں گے کہ جس کو زکوٰۃ لگتی ہو، جو شرعی فقیر ہو، اس کو یہ گھی کا ڈبہ آپ دے دیں گے۔
ٹھیک ہے، یعنی دونوں اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اٹھاتے وقت کیا نیت تھی، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بہرحال اپنی نیت سے تو اٹھانا جائز ہی نہیں ہوگا،
حرام ہے، گناہگار بھی ہوں گے، توبہ بھی کرنا ہوگا،
بس ابتدائی نیت یہی کہ میں نے مالک تک پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔
میرا سوال یہ کہ جمعے کے دن اگر خطبے کے دوران کوئی مسجد میں داخل ہو جائے تو کیا وہ بس مسجد میں داخل ہوتے ہی بیٹھ جائے گا یا صف تک جا سکتا ہے؟
جمعہ کے دن اگر خطبے کے دوران آیا ہے تو پھر تو حکم یہ ہے کہ مسجد میں جہاں پہنچا ہے وہیں بیٹھ جائے اور توجہ کے ساتھ امام کا خطبہ سنے۔ اگر فنائے مسجد کے اندر ہے، مسجد کے باہر ہے، تو پھر یہ ہے کہ خطبے کے دوران وہ اندر داخل ہو جائے، لیکن مسجد میں جہاں اسے جگہ ملتی ہے اس جگہ بیٹھ کر پھر وہ توجہ کے ساتھ خطبے کو سماعت کرے۔
ٹھیک ہے، اور اس میں جو لوگ بالکل پھلانگتے رہتے ہیں اور آگے تک پہنچتے ہیں، ویسے عام تقریر میں بھی یہ کرتے ہیں، واضح ہو رہا ہے
جی،
بیان چل رہا ہے، تو اس میں بھی وہ پھلانگنے والا عمل کرتے ہیں، حالانکہ کئی لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات مڑ مڑ کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس نے ٹانگ جو ہے وہ مار کے چلے گا۔
خطبے کے دوران تو جانا بہرحال ممنوعی ہے، ناجائز ہی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اور تقریر جو ہو رہی ہے اس کے دوران بھی بالکل نہیں جانا چاہیے۔ اگر تو کسی کو تکلیف پہنچی تو الگ گناہ ہوگا اور اس سے معافی بھی مانگنا ہوگی۔ دوسرا یہ کہ آپ جب پھلانگ کر جائیں گے، اگرچہ کسی کو لگا نہیں ہو، تو اس کی توجہ ساری آپ کی طرف ہوگی، اور وہاں بیان یہ ہو رہا ہوگا کہ یہ چیز جائز ہے، وہ کہیں سمجھ نہ بیٹھے کہ ناجائز ہے، کوئی چیز حلال بتائی جائے وہ سمجھے کہ حرام ہے، تو یوں ایک غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یا تو آگے جانے کا شوق ہے تو پہلے سے تشریف لے آئیں اور پھر آگے آ کے بیٹھ جائیں، ورنہ بہرحال اگر دیر سے آتے ہیں تو جہاں پیچھے جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جائیے۔
ٹھیک ہے، یہ اعظم چشتی ہیں راولپنڈی سے، کہتے ہیں کہ اللہ کا نام بھی علی ہے، اور حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ عنہ ان کا نام بھی علی ہے، تو یہ کچھ فرق پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب نعرہ لگتا ہے یا علی کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟
دیکھیں، یہ تو بالکل واضح ہے، مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علی کہا جائے گا تو ان کی مخلوق کے اعتبار سے ہم بلند و بالا مراد لیں گے کہ جن جن پر ان کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جو انسان ہیں، بشر ہیں، مخلوق ہیں، ان میں خلفائے ثلاثہ کے بعد سب سے افضل جو ہستی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، تو اس اعتبار سے آپ سب سے بلند و بالا ہیں، یعنی ان ہستیوں کے بعد سب سے بلند ہستی آپ کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے علی کا نام آئے گا تو اس کا معنی بالکل واضح ہے،
ٹھیک ہے،
کہ وہ ذات کہ جو سب سے بلند و بالا ہے، جس کی حکومت، جس کی سلطنت، جس کی قدرت جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر ہے۔
ماشاءاللہ،
یہ تو کئی چیزیں ہوتی ہیں، ہم مومن ہیں، مومن ہیں، اللہ پاک کا نام بھی المؤمن قرآن پاک کے اندر موجود ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان دونوں کے درمیان بھی فرق ہے، کہ ہم ایمان لا کر امن کے اندر آتے ہیں، جن چیزوں کی اللہ پاک نے تصدیق کا حکم دیا ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمیں امن ملتا ہے اور اللہ پاک ہمیں امن عطا فرماتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے نام آپ کو نکل آئیں گے، اللہ پاک سمیع ہے بصیر ہے، اور یہی ہمارے لیے بھی استعمال فرمایا گیا۔
ٹھیک ہے،
تو جہاں مخلوق کے لیے نام آتا ہے وہ مخلوق کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور جہاں خالق کے لیے وہ نام استعمال ہوگا تو وہ خالق کے اعتبار سے اس کا معنی بنے گا۔
ٹھیک ہے، مزید کون؟
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا منگنی کا اعلان نہیں کرنا چاہیے؟ ایک شخص نے بتایا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ منگنی کو خفیہ رکھے اور نکاح کو اعلانیہ کرے،
اور حدیث پاک بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ جی کیا کہیں گے ہم؟ منگنی کو خفیہ اور نکاح کا اعلان کر، نکاح کے اعلان کی تو حدیث ہے
جی، وہ تو اعلان نکاح کے الفاظ ہیں، وہ جدا گانا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ منگنی کو خفیہ رکھیں۔ میرے علم میں نہیں اس طرح کی حدیث، لیکن ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے بھائی کی منگنی کے اوپر منگنی نہ کرے، یعنی کہیں پیغام نکاح دیا ہوا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ان کا رشتہ طے ہونے والا ہو اور یہاں سے وہ دوسرا بھی پیغام نکاح دے دے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس سے بظاہر یہ ہے کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ منگنی کو پوشیدہ رکھا جائے، ظاہر ہے کہ منگنی ہے، یہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہو چکی ہے
تبھی تو دوسرا
نہیں کرے گا، دوسرا نکاح کا پیغام نہیں بھیجے گا، ورنہ اگر پوشیدہ ہوگی تو جگہ جگہ سے نکاح کے پیغام آتے چلے جائیں گے۔ تو اس بنیاد پر بظاہر کوئی ایسی حدیث تو ہماری نظر کے اندر نہیں ہے، لیکن منگنی کو بتانے کے حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے کہ منگنی ہو چکی ہے۔
صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جنازے کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جس گھر میں میت ہو تو تقسیم کے بعد وہاں کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ بتائیے اگر رمضان ہو، رمضان میں تقسیم کے بعد اگر وہاں پر شرکت آ گئی ہو تو روزے میں ہو تو ان کے یہاں افطار کر سکتے ہیں، افطار بھی نہیں کر سکتے جنازے میں؟
جی میت کے گھر کھانا کھانے کی ممانعت ہے، افطاری کرنی ہے تو کیا کریں گے؟
دیکھیں افطاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا جائے۔ اب افطاری کے اندر بھی اگر دعوت کا سما پیدا کیا ہوا ہے، یعنی اتنا کچھ رکھا ہوا اس کے اندر کہ جو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ دعوت کرنا چاہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ افطاری ایک آدھا فروٹ رکھ دیا، پانی رکھ دیا، جس کی کہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور گھروں تک پہنچیں گے نہیں، تو اس وجہ سے افطاری
کروائی گئی، کھانا بھی نہیں کھایا،
کھانا کھا بھی نہیں جاتا، تو اس سے کوئی کسی نے کر لی افطاری تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، مزید سوال۔
محمد حسن علی آزاد تاریخ سرولہ سے، پیارے مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے، بچے کو کیسے کھلونوں سے بھی کھیلتے ہیں جن کے چہرے بنے ہوئے ہیں، کیا ان سے کھیل سکتے ہیں اور ان سے کھیلنا کیا منع ہے؟ اور اسی طرح پستول اور تلواروں وغیرہ سے کھیل سکتے ہیں، یہ ارشاد فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا، میرے لیے دعا فرما دیجیے۔
اللہ پاک آپ کو علم نافع عطا فرمائے، باعمل عالم دین مفتی اسلام بنائے۔ کھلونے دیکھیں جو تصویر والے یا اس طرح کے جو آپ نے دکھائے ہیں، ان سے کھیلنے میں حرج نہیں ہے، ایسے کھلونے سے کھیل سکتے ہیں، البتہ ان کھلونوں کو تعظیم کی جگہ پر رکھنا اور ان کو اہتمام کے ساتھ رکھنا، جیسے شوکیس کے اندر رکھے جاتے ہیں یا الماری کے اندر سجائے جاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جا رہی ہے، اس کی عزت کی جا رہی ہے، تو اس طرح کی اجازت نہیں۔ باقی یہ بکھرے رہتے ہیں یا باکس میں پڑے رہتے ہیں اور بچے کھیلتے ہیں اس سے، جبکہ اس میں میوزک نہ ہو تو بالکل اس سے کھیل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح پسٹل وغیرہ سے کھیلتے ہیں تو وہ عام طور پہ میوزک والی ہوتی ہیں، تو وہ میوزک بجانے کی اس میں اجازت نہیں ہے، اگر بغیر میوزک کے ویسے ہی ہے تو کھیلنے میں حرج نہیں ہے، لیکن کسی کو تکلیف اس سے نہیں ہونی چاہیے، کہ بعض اوقات وہ چھرے والی ہوتی ہے یا کسی اور،
وہ تو بہت خطرناک،
وہ خطرناک ہوتی ہے اور تکلیف دہ ہوتی ہے لوگوں کو، یعنی نقصان پہنچتا ہے، چیزوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات وہ پانی والی پسٹل لے کے اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی تکلیف دینے والی ہوتی ہے، تو تکلیف کسی کو نہ دیں، کھیلیں ضرور، کھیلنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کھیلیں بھی ایسے کہ جس سے آپ کی جسمانی نشو نما ہونی چاہیے، ورزش آپ کی ہونی چاہیے، ایسی چیزوں کے ساتھ کھیلیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اس طرح کے کھلونے جو دکھائے گئے بچوں کو، اس سے کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کھیل سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، کچھ میسج بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ اگر پہلا بچہ چھوٹا ہو ابھی، تو اس صورت میں پھر اگر اہلیہ امید سے ہو جائے تو اس بچے کو دودھ پلانے کا کیا حکم ہوتا ہے جو پہلے چھوٹا تھا؟
اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ اگر پیٹ میں بچہ ہے تو جو بچہ دودھ کی عمر کو نہیں پہنچا، اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے، اس کو دودھ نہیں پلا سکتے، تو اس میں حرج نہیں ہے، اس کو دودھ بالکل پلا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسی حالت کے اندر عورت کے لیے دودھ پلانا یہ تکلیف کا سبب بن جاتا ہے کہ وہ اتنی یعنی کمزور ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے دودھ اتنا آتا نہیں کہ بچے کو کفایت کر جائے، یا وہ خود کمزوری کی حالت میں آ جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں کہ اس کو باہر سے دودھ پلا دیا جائے اور عورت کا دودھ اسے نہ پلایا جائے، یا پلایا جائے تو اتنا پلایا جائے کہ عورت جس کو برداشت کر سکے، تکلیف کے اندر نہ آ جائے۔ لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت اس حال میں دودھ پلاتی ہے تو اس کو پلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پلا سکتی ہے۔
ٹھیک ہے، باقی اگلا مسئلہ طبی ہے، وہ ڈاکٹروں سے
رابطہ کریں۔
ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ کچھ گھر میں ایسے برتن، کچھ ایسے بستر ہوتے ہیں کہ وہ پڑے ہوئے پورا پورا سال بھی گزر جاتا ہے، تو ان کو آدمی ایک آدھ دفعہ اٹھا کر کہتا ہے کہ چلو استعمال کر لو، ان پہ زکوٰۃ نہ ہو، تو یہ برتنوں اور بستروں پہ اس طرح کیا زکوٰۃ ہوگی، یا ایک سال میں ایک دفعہ استعمال کرنے پڑیں گے؟
سال میں آپ ایک دفعہ استعمال کریں یا 10 مرتبہ استعمال کریں یا سرے سے استعمال نہ کریں، ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ایسی چیزیں اگر بیچنے کے لیے ہوں، فروخت کرنے کے لیے ہوں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ باقی آپ کے پاس کتنی ہی چیزیں ایسی رکھی ہوئی ہوں، ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، یعنی آپ کو اس کی زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی۔ البتہ زکوٰۃ لینے کے اعتبار سے اس کے مسائل جدا گانا ہو جاتے ہیں کہ جو چیزیں ضرورت کے علاوہ ہیں اور اتنی رقم کی ہیں کہ جو زکوٰۃ کی رقم کو پہنچ جاتی ہیں، نصاب کی رقم کو پہنچ جاتی ہیں، یا دیگر چیزوں کے ساتھ ملا کے، سونے چاندی وغیرہ کے ساتھ ملا کے اتنی مقدار کو پہنچ جاتی ہیں، تو پھر بندہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، وہ جدا گانا مسئلے ہیں۔ لیکن ان کے اوپر بہرحال زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی،
زکوٰۃ لازم نہیں۔ ٹھیک ہے، مزید کون؟
ایک تو معلوم یہ کرنا تھا کہ فرض نماز میں جو آخر کی 2 رکعت ہوتی ہے، تیسری اور چوتھی رکعت، اس کے اندر سورہ فاتحہ کی جگہ ہم اگر سبحان اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو کہ یہ کافی ہے؟
3 مرتبہ سبحان اللہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں
پڑھیں گے تو کفایت تو کر جائے گا، کیونکہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایتیں موجود ہیں۔ لیکن بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ پڑھنی چاہیے، اور یعنی فرض کی تیسری چوتھی رکعت کے اندر بھی، اور اگر تنہا پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو پھر تو سورت بھی اس کے ساتھ ملانا اچھا ہے، تو بلا ضرورت اس طرح نہ کریں۔ لیکن اگر کسی نے 3 مرتبہ سبحان اللہ یہ پڑھ لیا تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر، تو اس صورت میں اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، اچھا یہ عام کوئی کرے یا امام کرے، ظاہر فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن بالخصوص اماموں کو ایسا کرنا چاہیے؟ بہت لوگ بڑی تشویش میں آتے ہیں، یار یہ کیا ہوا؟
یعنی ایک تو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے، اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب ہو سکتا ہے جوان ہو، تو ان کے لیے تو بڑی آسانی ہو جائے کہ وہ فوراً رکوع کے اندر چلے گئے، لیکن پیچھے بعض اوقات مقتدی اتنی جو ہے وہ جلدی جا نہیں سکتے، تکلیف میں بھی آ جاتے ہیں بعض لوگ، تو یوں جلدی کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں گے تو اتنی دیر تو لوگ برداشت کر ہی لیتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ممانعت بھی نہیں ہے۔ ہاں، سورت ملانا تیسری اور چوتھی رکعت میں، امام کو منع کیا گیا ہے کہ وہ نہ ملائے،
وہ نہ ملائے، لیکن فاتحہ پڑھے، اپنا فاتحہ تو
بالکل پڑھے گا جی۔
اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، جو علم سیکھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملائے۔